السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانفال. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین رب العالمین. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہو، زائد. یہ اس مال کو بھی کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا گیا ہے. اور نفل اس کو اس لیے کہا گیا ہے، یعنی ایکسٹرا زیادہ، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پہلے کی امتوں پر حلال نہیں تھا. لہذا امت محمدیہ پر یہ ایک زائد چیز ہے جو حلال کی گئی ہے، کیونکہ جہاد جب انسان کرتا ہے تو وہ آخرت کے اجر کی نیت سے کرتا ہے، اور یہ جو مال غنیمت اس کو مل جاتا ہے تو یہ ایکسٹرا نفع کے طور پر مل جاتا ہے، ضرورت سے زائد. اس لیے اس کو انفال کہا گیا. تو انفال نفل کی جمع ہے، ایکسٹرا زائد. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے پاس اگر مال غنیمت آتا تو اسے لے جا کر وہ رکھ دیتے اور ایک آگ آ کر اسے کھا لیا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ عنایت کی کہ ان کے لیے غنیمت کا مال جائز قرار دیا. اور اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو اصل نظر ہے کس پر رکھنی چاہیے، اللہ کی خاطر جہاد کرنے پر، نہ کہ مال غنیمت پر. تو نون فا لام اس کا روٹ پڑھیں. ہم نفل نماز بھی جو پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نفل نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. دراصل یہ اگر بندے کی طرف سے ہو تو اطاعت میں مزید اور عاجزی کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے تو ہم پر جو فرض کیا وہ فرض کیا ہی ہے، لیکن ہم تیری خوشنودی کی خاطر یہ ایکسٹرا ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کو نفل کہا گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے بندوں پر عنایت ہو تو جتنا دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا تو وہ دے گا ہی، لیکن نفل مطلب ایکسٹرا اور زیادہ بھی دے گا. تو اس کا مطلب ہے مال غنیمت، ہبہ، بخشش، زیادتی، واجبات اور ضروریات سے زائد کام. اور یہاں یہ لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ اموال دراصل جو اموال غنیمت تھا یہ پہلے کی امتوں پر ان کے لیے جائز نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے جائز قرار دیا. تو یہ دراصل زائد عطیات ہیں اللہ کی طرف سے جو دوسری قوموں پر زائد نہیں تھے. سورہ انفال پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس وقت کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سورہ انفال دراصل جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ ابھی پہلی جنگ تھی اور ابھی کوئی ایسے خاص قانون نہیں نازل ہوئے تھے جنگ کے بارے میں، اس لیے صحابہ اکرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے لا علم تھے کہ اگر جنگ ہو تو کیا معاملات پیش آئیں گے، مال غنیمت اگر ہاتھ آتا ہے تو اس کا ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اس سے لا علم تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا سوچا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت مکہ میں سارے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. آپ کے چچا ابو طالب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا. مکہ کے لوگ کھلم کھلا آپ کو قتل کی دھمکی دے رہے تھے. طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، یثرب کے مسلمانوں کو ایک طرح سے حج کے موقع پر جو بھیجا، جو بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی حج کے موقعوں پر، تو یہ جو بیت عقبہ تھی دراصل اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مسلمانوں کو ایک زمین فراہم کر دی گئی، ایک چھوٹا سا خطہ، ایک چھوٹی سی ریاست کے طور پر جہاں مسلمان جا کر سیٹل ڈاؤن ہو سکیں، اسٹیبلشڈ ہو سکیں اور اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر سکیں، جہاں پر اسلام کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کو موقع ملے. اور یہ معمولی بات نہیں تھی. اگر مدینہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا تو وہ جانتے تھے کہ دراصل اللہ کے رسول کو انوائٹ کرنے کا مطلب ہے پورے عرب ورلڈ سے دشمنی مول لینا. جیسے آج سپر پاور ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر جو سپر پاور ہے کوئی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، جو وہ کہہ دے سپر پاور ہر کوئی اس کی بات ماننے کو تیار ہے، چاہے وہ ظلم کرے یا کچھ بھی کرے، یعنی دادا بنا بیٹھا ہے نا. تو اسی طرح سے اس وقت مکہ والوں کا حال تھا کہ مکہ والے اس وقت ساروں کے سردار تھے، ہولی پلیس ان کے پاس تھی، کعبہ کے متولی تھے وہ لوگ، تو ان سے دشمنی مول لینے کا مطلب پورے انہیں سپر پاور سے دشمنی مول لینا تھا، ایسا سمجھے گویا کہ انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اسی بنا پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے وعدہ کیا لے جانے کا اس گھاٹی میں حج کے موقع پر جو عقبہ کی گھاٹی کہلاتی ہے، تو ایک نوجوان جو اسد بن زرارہ تھے، حالانکہ چھوٹے سے تھے لیکن سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے، اس کے نتیجے میں تمہارے نونحال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی، لہذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اسی طرح سے ایک اور دوسرے صحابی کے بارے میں ملتا ہے، عباس بن عبادہ، انہوں نے دہرایا کہ جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں آتی ہیں کہ ہاں جانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو، کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ وہ جانتے تھے اس بات کو، مدینہ والے لا علم نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر ان کو وہاں رہنے کی دعوت دینا دراصل پورے عرب ورلڈ کو اپنی دشمنی پر ابھار لینا ہے، تو پہلے سے اپنی جان اور مال کے نقصان کے ساتھ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اللہ کے رسول کو دعوت دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں پر آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ تھے ابھی مدینہ میں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا اور اس کی تاج پوشی ہونے ہی والی تھی، یعنی اس کو وہ لوگ اپنا امیر چننے والے تھے، سردار بنانے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اس کا وہ تاج پوشی کا سارا جو معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں ختم ہو گیا، جس کی بنا پر وہ دل میں ایک خنس لیے بیٹھا تھا۔ جب اللہ کے رسول آئے تو اس نے کئی مہینوں تک اسلام قبول نہیں کیا، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کیا، اور ان دو سالوں تک، یہ ڈیڑھ سال تک وہ مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیتا رہا، تنزیہ باتیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ آئے اس نے مکہ والوں کو خط لکھا کہ اگر تم نے اپنے اس ساتھی کو نہیں یہاں سے بلوایا واپس یا لے کر نہیں گئے تو جنگ کے لیے تیار رہنا، تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ ہم تو خود ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے یہ خط و کتابت چلتی رہی کہ یہ دراصل خود کفار مکہ کو اللہ کے رسول کے خلاف جنگ پر ابھار رہا تھا، اور پہلے سے وہ لوگوں نے ایک قافلہ تیار کیا کفار مکہ جو پلان بنائے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بخیر و عافیت یہاں سے گزر گئے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی جب انہوں نے دار الندوہ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور سارے لوگوں نے آپ کا گھر گھیر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت وہاں سے، اللہ تعالی نے آپ کو آگاہ کیا، آپ اسی وقت وہاں سے نکل گئے اور ہجرت آپ نے کی۔ ان کے اشتعال کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے، دانت پر دانت کھائے ہوئے تھے وہ لوگ کہ ہمارے نرغے میں سے کیسے نکل کر گئے اللہ کے رسول۔ تو ان کا پلان تھا کہ ان کو جنگ کرنا ہی تھی، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک قافلہ بھیجتے ہیں شام کی طرف، سیریا کی طرف، اور اس میں ہر کوئی اپنا اپنا مال لگائے گا، اور اس میں جو منافع آئے گا وہ سارا کا سارا اس جنگ پر خرچ کیا جائے گا، اور لوگوں نے کثرت سے اپنا مال دیا کیونکہ سب کو، سب اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ کیونکہ ہر گھر سے کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کی والدہ، کسی کے شوہر مسلمان بن چکے تھے اور ہجرت کر چکے تھے، تو وہ سب کے سب دشمنی پر اتر آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہی سوچ کر پہلے سے ہی وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسی وقت ایک بہت ہی اہم کام کیا، آپ کو معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول بالکل محفوظ ہو گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا بالکل بھی، انہوں نے اپنی چالیں اپنی اسکیمیں جاری رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ذکر دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، اور مدینہ کے یہودی اور یہ منافقین بھی شمار تھے، اس وقت ان لوگوں نے اسلامی قبول نہیں کیا تھا تو نان مسلم ہی سمجھے ان کو بھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ وہ جو تجارتی شاہراہ تھی، جو مین تجارتی سڑک تھی جس راستے سے یہ لوگ گزرتے تھے سارے مکہ والے، تو وہ مدینہ کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرتی تھی، مدینہ میں جو بدر کا مقام ہے اس کے آس پاس، اگر آپ نقشہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، تفہیم القرآن میں نقشہ دیا گیا ہے۔ تو یہ شاہراہ جو تھی مدینہ کے راستے سے گزرتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے دستے ٹروپس بھیج رہے تھے صحابہ کرام کے، کیوں بھیج رہے تھے؟ کیونکہ اپنی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ آپ دیکھیں کہ دشمن کو موٹا تازہ تو نہیں ہونے دینا ہے نا، کچھ لوگ تاریخ کا رخ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دشمن جس چیز سے موٹا تازہ ہو سکتا ہے، اس کو سپورٹ مل سکتا ہے، مال سے ہی ہوگا نا وہ موٹا تازہ، اسی سے اس کو سپورٹ ملے گا، اس سے وہ لوگ ہتھیار خریدیں گے مال سے، تو ظاہر سی بات ہے جس مال سے ہتھیار خریدے جانے والے ہوں گے اس مال ہی کو حاصل کر لیا جائے تو دشمن کہاں سے پھر ہتھیار خریدے گا، تو جنگ میں تو یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ تو مکہ والوں نے پہلے سے حملے کا سوچ رکھا تھا، اور وہ ایک دو دستے جو ہے مکہ والوں نے خود مدینہ کے اوپر حملہ بھی کرنے کے لیے بھیجے، جس میں ان لوگوں نے ان کی بکریاں اور کچھ چیزوں کا نقصان بھی کیا، تو یہ کھلم کھلا دعوت تھی، یعنی دو جھڑپیں ہو چکی تھیں اس طرح کی کہ انہوں نے بغیر کسی ریزن کے مدینہ والوں پر حملہ کیا تھا، یا ان کے جانوروں کو چوری کر کے یا ان کو نقصان پہنچا کر چلے گئے۔ ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اللہ کے رسول نے، لیکن آپ صحابہ کرام کے دستے بھیج رہے تھے ان روڈز پر، وہ شاہراہ پر۔ اب جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ، جو کہ جس کا منافع کئی ہزار اشرفیاں تھی، 50,000 کے قریب بتائی جاتی ہیں، تو اس کا منافع وہ سب کا سب جنگ کے لیے خرچ کرنے والا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ جا کر اس قافلے پر ہی حملہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ مال حاصل کر لیں، تو اس کی وجہ سے جنگ ہی نہیں ہوگی، تو اس میں کوئی قباحت کوئی برائی نہیں، اللہ کے رسول نے جو سوچا تھا بالکل درست سوچا، کیونکہ دشمن کو تو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے آپ کو ٹیکٹکس استعمال کرنے ہی پڑیں گے، ورنہ جنگ سے رکا کیسے جا سکتا ہے، بھلا آپ بتائیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے سمجھا ہے صرف اسی میں 313 کا ذکر ملتا ہے، تو صحابہ کرام بالکل نہتے تھے، 60 یا 70 اونٹ بتائے جاتے ہیں، 7-8 گھوڑے تھے، اور بس کچھ زیادہ ہتھیار نہیں تھے، جنگ کے ارادے سے آپ نکلے ہی نہیں تھے، آپ قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب تک آپ وہاں پہنچے ابو سفیان کو خبر لگ چکی تھی، لہٰذا اس نے راستہ بدل لیا، اور اس نے موڑ مڑتے ہوئے کوئی اور راستہ اختیار کیا، اور بخیر و عافیت وہاں سے گزر گیا۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پورا تجارتی قافلہ بخیر و عافیت وہاں سے گزروا دیا گیا، اور وہ مکہ پہنچ گئے، لیکن جب اس کو بھنک پڑ چکی تھی کہ اللہ کے رسول حملہ کرنے والے ہیں، اس نے ایک شخص بھیجا مکہ میں، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ شخص وہاں پہنچا اور اونٹ کے کان کاٹ دیے، اپنے کپڑے الٹے کر لیے، اس کا مطلب تھا کہ کوئی بہت اہم خبر ہے، کچھ حملہ ہونے والا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے، یعنی اس وقت کا یہ میڈیا تھا سمجھے، جیسے آج کا میڈیا ہے۔ تو سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو جہل بھی تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر، یعنی اے لوگوں اپنے مال کو بچاؤ، تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے مال پر۔ تو یہ لوگ ویسے ہی 1,000 کا لشکر لے کر پوری تیاری کے ساتھ ہتھیار سے لیس ہو کر نکلے، جبکہ بیچ ادھر راستے میں ابو جہل کو یہ خبر مل بھی گئی، اور ابو سفیان نے یہ میسج بھیجا کہ ہمارا قافلہ خیریت سے گزر گیا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، لیکن ابو جہل نے کہا تھا کہ نہیں، اب تو فیصلہ ہو کر رہے گا، ہم جس بات کے لیے گھر سے نکلے ہیں اس کو پورا کر کے رہیں گے، اور آپ جانتے ہوں گے نا اس نے یہ دعا بھی کی تھی کہ جو حق پر ہے اللہ اسے باقی رکھ، اور جو حق پر نہیں ہے اسے ختم کر دے، خود ہی دعا کی تھی اپنے خلاف ابو جہل نے۔ تو اس طرح سے یہ واقعات کو ذہن میں رکھیں، یہ واقعہ آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ کے رسول جنگ کے لیے نکلے تھے، اللہ کے رسول قافلے ہی کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے اتنے کم ساتھی تھے، اتنے کم لوگ تھے۔ اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیتوں کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. لوگ آپ سے انفال یعنی اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ یہ اموال زائدہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو انفال جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے ایکسٹرا زائد. پہلا اموال غنیمت جو کہ مجاہدین کی محنت کا صلہ ہو. یعنی کوئی بھی مجاہد جب جنگ میں جاتا ہے تو اس کو وہاں جو مال غنیمت ملتا ہے پہلی کیٹیگری اس کی آتی ہے اس میں انفال میں. کیونکہ پہلی امتوں پر پہلی قوموں پر مال غنیمت حرام تھا اور ایسے سارے اموال دراصل ایک میدان میں اکٹھے کر دیے جاتے تھے اور پھر آگ آ کر ان کو ختم کر دیتی تھی. مگر اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. ایک اور مال ہوتا ہے جو جنگ میں آتا ہے اور دراصل اس کو اموال فے کہتے ہیں. ف یا زیر فے اموال فے یعنی ایسے اموال جو لڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں یعنی بغیر لڑائی ہی کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں اس کو اموال فے کہتے ہیں. تیسرا وہ ہوتا ہے اموال سلب یعنی وہ مال جو ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے. یعنی ایک شخص ہے جنگ میں یا چھوٹے موٹے ٹروپس جب بھیجے جاتے ہیں تو اب اس کی کوئی تلوار ہے اس کی زرہ ہے جیسے دشمن کی اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر کوئی مجاہد وہ اتار لے تو پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے. ایک وہ بھی ہوتا ہے. پھر اور بھی اموال میں اور بھی دوسرے صدقات وغیرہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں انفال. اور یہ جملہ کہہ کر پوری بحث ہی کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ آیا جنگ میں مال غنیمت کیسے حاصل کیا جائے گا, کیسے کس کو دیا جائے گا, کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. وہ سمجھتے تھے کہ جو پہلا طریقہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز پڑی وہ اس کی. اسلام سے پہلے وہاں پر یہی ماحول تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر ہی معاملہ ختم کر دیا کہ قل الانفال للہ والرسول. یہ کہہ دیجئے کہ یہ انفال یہ مال زائد یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. یعنی تم تو جنگ اللہ کی خاطر کر رہے تھے, تمہارا کوئی اس پر حق نہیں ہے, تمہارے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن تو اللہ کے لیے لڑتا ہے نا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مومن کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو ایکسٹرا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کو ختم کر دیا کہ یہ تو انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, بس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیونکہ اس دن یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے نوازا. تو اموال غنیمت کے بارے میں آپس میں تھوڑا سا تضاد ہو گیا کیونکہ صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو مال غنیمت آیا تھا وہ اس پر قابض ہو گیا تھا. ایک فریق تھا جس نے کفار کا پیچھا کیا. اب جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سارے لوگوں نے سارے اموال پر قبضہ کر لیا ہے. وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ واپس لوٹ آتے اور پھر حملہ کرتے, تو زیادہ اس مال پر ہمارا حصہ ہے. کچھ ایک گروہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے, لہٰذا زیادہ حق ہمارا بنتا ہے, اس میں زیادہ حصہ ہمارا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا تو فتح شکست میں بھی بدل سکتی تھی. لیکن جن لوگوں نے مال قبضے میں کیا تھا وہ یہ ساری باتیں سننے کو تیار نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے آپس میں کشیدگی پیدا ہو گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے. تو پھر اسی دوران یہ آیت یہ سورت کی آیتیں نازل ہوئیں. بہت ساری آیتیں جو ہے اس میں کی خاص طور سے جنگ بدر پر تبصرے کے لیے اور اس کے احکامات مال غنیمت کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ اس پر تو تمہارا حق ہی نہیں ہے، لہذا تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے گا اس مال کے متعلق، اور تمہیں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا تمہیں ہر حال میں قبول کرنا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، یا کچھ ایسے ہی الفاظ کہے اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے. آپ نے فرمایا، یہ تلوار میری ہے نہ تیری ہے. میں نے دل میں کہا، ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار کسی ایسے آدمی کو دے دیں جس نے مجھ جیسی محنت نہ کی ہو. پھر میرے پاس اللہ کے رسول کا قاصد آیا اور آپ کی طرف سے کہا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی اور اب مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہذا وہ تمہیں دیتا ہوں. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ یہ اموال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، تو اس حدیث سے اور واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ اور اس کا رسول جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اسی پر سب کو سر اطاعت تسلیم کرنا پڑے گا، خم کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر اللہ کے رسول کے اختیار میں دے دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برابر تقسیم کر دیا. یہ حاکم نے کتاب التفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی عبادہ بن صامت کے الفاظ کو روایت کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال کو اثر کہتے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس طرح سے حل کیا. آگے چل کر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 41 میں، اس حساب سے بتایا گیا ہے کہ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کیا گیا اور باقی کا 4/5 جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فتق اللہ و اسلح ذات بینکم، کہ یہ مال غنیمت کی وجہ سے جھگڑے میں نہ پڑو، آپس کے تعلقات خراب نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس کو تسلیم کرو، اس کو قبول کرو، اور اگر تم اطاعت کرو گے اور اطاعت کو اپنا شعار بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. تمہیں اللہ کی اطاعت برضا اور رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کنتم مومنین، مومن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بے چون و چرا اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی. انما المؤمنون الذین اذا ذکروا اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر للل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. یعنی مومنین کی مزید کوالٹیز بتائی گئی کہ ایمان تو دراصل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر انسان کو جما دے، رسول کی اطاعت پر انسان کو جما دے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو ایسے وقت وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب بھی کوئی بھی بات خود انسان کی اپنی مرضی کے خلاف ہو یا اس کے رائے کے خلاف ہو، اس کے تصورات یا نظریات کے خلاف ہو، انسان کا خود بخود بظاہر کچھ بھی دل چاہ رہا ہو، لیکن ایسے وقت میں وہ اپنے تمام نظریات خیالات سب کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی محبتیں، اس کی دوستیاں، ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ چیز ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اپنے آپ پر جو تکلیف برداشت کرتا ہے، اپنے نفس کو جو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ ایمان کو مزید بڑھاوا دیتی ہے یہ چیز. اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان کم بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ایمان کی نشو نما کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ایک فرقہ پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپس کے تعلقات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپس میں جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد خوارج کا ایک فرقہ تھا جو پہلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا، بعد میں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہٹ گئے، یعنی ان کے بھی دشمن بن گئے۔ تو اس میں سے ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، جو یہ کہے کہ ایمان گھٹتا ہے وہ اس کو واجب القتل قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس نے کہا کہ ایمان گھٹ گیا اور جس کا ایمان کم ہو گیا تو پھر وہ کافر ہے اور کافر کو قتل کرنا واجب ہے، اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے۔ بہت ہی عجیب فرقہ تھا یہ، دھیرے دھیرے ختم ہی ہو گیا، اب نہیں کے برابر ہے سمجھیں۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کمیت، یعنی ایک ہوتی ہے کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی۔ تو کوالٹی کے اعتبار سے ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن کوانٹیٹی کے اعتبار سے نہیں، ایمان انسان کے دل میں ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اچانک کافر ہو جائے پھر اچانک مومن ہو جائے، صبح کافر رات میں مومن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے ہی رہیں گے جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرے یا انکار نہ کر دے، اللہ نہ کرے۔ بعض اوقات انسان کا ایمان بہت ہی ہائی لیول، ہائی ڈگری پر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کا ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ایمان بڑھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب گھٹتا بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جو چیز بڑھتی ہے تو پھر گھٹ بھی سکتی ہے نا۔ تو یہ بات نہ ماننا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب وہ نئے نئے فلسفیانہ موشگافیاں پیدا ہوئیں بعد میں مسلمانوں میں، اور روم کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کو بھی کچھ کا کچھ اس کی تصویر بنا دی۔ تو بہرحال اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان کی کوالٹی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سچے مومن کی علامت ہے دراصل۔ تو مومن ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہوں، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپس کے تنازعات میں اصلاح کی جائے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ آیت کس کانسیپٹ میں نازل ہوئی دراصل؟ کہ وہ صحابہ کرام جو آپس میں تنازع میں مبتلا تھے کہ یہ مال غنیمت میرا ہے، وہ مال غنیمت میرا ہے، جب ان کے سامنے یہ اللہ کی آیتیں آ گئیں، آپ دیکھیں جو سچے ایمان والے ہوں گے انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ ساری چیزیں رکھ دی ہوں گی اور کہا ہوگا کہ لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کریے، ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کیا صحابہ کرام نے، ایسے ہی کیا۔ تو اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی نافرمانی سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ کوئی حکم آئے اللہ کا، اور اگر وہ یہ سوچ بھی لیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اسی سے وہ ڈر جاتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اس کو وہ فوراً اپنا سر جھکا کر تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہی بات دراصل ان کے اندر مزید ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرما برداری میں اور نافرمانی میں کمی ہوتی رہتی ہے، زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے۔ جو کامیابی ناکامی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، وہ اپنا حت الامکان اپنی کوشش کرتے ہیں۔ حت الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، لیکن چونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کبھی پاؤں پھسل بھی جاتا ہے، تو وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اس زوم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اچھا ہم نیک ہیں تو ہمارے اپنی ذاتی کوئی ایبلٹی کی بنا پر ہم نیک ہیں، ہم تہجد گزاریں تو ہماری خود ذات کی وجہ سے ہم تہجد گزاریں، نہیں، بلکہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کی توفیق بھی اگر ملی ہے تو وہ ان کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اپنی خود کی کوششوں کی وجہ سے نہیں۔ تو ان کا پورا مکمل توکل، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور انجام اور نتیجے کو وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی اور مزید علامتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان مومنین کی صفات یہ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بار بار یہ صفت آتی ہے نا مومن کی، سورہ بقرہ آپ شروع کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہی ذکر ملے گا۔ قرآن کے ہر تھوڑے صفحے گزرنے کے بعد، ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس قسم کا مضمون لازماً ہی ملے گا ہی ملے گا کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ یہ دیکھا جائے تو لازم و ملزم ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں۔ مومنین کی کوالٹی ہی ہوتی ہے، مومنین کی صفات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چھوڑیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ اس زمانے میں تو آپ دیکھیں کہ مدینہ میں منافقین بھی نماز میں پہلی صف میں آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، ورنہ صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پہلی صف میں کھڑا نہ ہوتا تھا یا جو تکبیر اولا میں نہیں آتا تھا، یعنی جو باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ سوچنے لگتے کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے۔ اب تصور کریں ذرا، اور آج تو اذان ہو رہی ہے اور سامنے سے، مسجد کے سامنے سے مسلمان گزر رہے ہیں، مسجد کے آس پاس دکانیں لگی ہیں، مسلمان بیٹھ کر سودا سلف سیل کر رہے ہیں اور اذان کی آواز پر کوئی کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیے کہ اس زمانے کے منافقین پھر اچھے تھے نہیں تھے کہ کم از کم وہ نماز تو پڑھتے تھے جا کر؟ اللہ تعالیٰ دور کرے ہمارے اندر سے، امت مسلمہ میں سے، یہ کمی اور کوتاہی کہ جو وہ نماز کی پابند نہیں ہے۔ اور کیوں، واقعی میں جو کہا گیا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کہا گیا کہ مسجد مرسی یا خواہیں کہ نماز ہی نہ رہے۔ واقعی میں مسجدیں تو ہیں بنی ہوئی، لیکن وہاں پڑھنے والے نماز ہی نہیں رہے ہیں۔ تو یہ پہلی ان کی جو کوالٹی بتائی جاتی ہے، اکثر جو قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تین کوالٹیز یہاں تھی ان کی۔ چوتھی کوالٹی نماز قائم کرنا، اور پانچویں کوالٹی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتے ہیں مومن، یہ ہوتی ہیں ان کی کوالٹیز، یہ ہوتی ہیں ان کی صفات۔ اس کے تناظر میں آپ اپنے آپ پر جائزہ لیجئے کہ کیا ہم میں یہ پانچ علامات پائی جاتی ہیں؟ اگر جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں تو پھر وہ مومن کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو اموال کا ذکر آیا ہے کہ رزقناہم ينفقون، کے اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں ساری وہ عبادت آ جاتی ہے، نفلی صدقات، غربا فقرا اور مساکین رشتہ داروں کو اس میں سے ان کا حق دینا، پھر حج اور عمرہ بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ گئی، دراصل دیکھا جائے تو ساری عبادت کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ تو سچے مومن کا درجہ بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم عطا کریں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا درجات بتا رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ، اللهم ربنا جعلنا منهم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں، آپ کی اور میری خواہش اگر ہم پوچھیں کہ کیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی سند، یعنی اپنی مہر بھی دے دی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے کہ اچھا مومن کون ہے تو یہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں، یہی وہ مومن ہیں جن کے اوپر یہ مثال صادق آتی ہے، اور ان کے لیے درجات ہیں، ان کے رب کے پاس مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پیچھے کی تینوں چیزیں ہم نے دیکھی وہ کیا ہے، دیکھا جائے تو وہ سارے دل کے معاملات ہیں، قلبی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی آیت سن کر دلوں کا دہل جانا، ایمان میں اضافہ ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ سب کیا ہے، جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں وہ عبادت ہو گئیں۔ اب یہ جو نماز پڑھنا ہے اور اللہ کے راستے میں انفاق کرنا ہے، یہ کیا ہے، آپ کو یہ سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے درجات کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان صفات پر پورے اتریں انشاءاللہ. آمین. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. جیسے کہ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا. یہاں پر اسی جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ جب اموال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت جب تقسیم کیا، اب جب اموال غنیمت تقسیم ہو گیا اور مسلمانوں کو نصیحتیں کر دی گئیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور مسلمان بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے سامان تجارت چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ بسے. لیکن ان کفار نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو نہ پیچھا چھوڑا، ایک دو حملے وہ پہلے بھی کر چکے تھے جیسے آپ کو پہلے بتایا، اور مسلمانوں کو انہوں نے نقصان بھی کیا تھا. اب اللہ کے رسول نے پھر کیا کیا کہ ان کو تھوڑا سا سبق سکھانے کے لیے وہ جو مین شاہراہ تھی اس کی ناکہ بندی کرانے کی آپ نے سوچا کہ اس کو بند کروا دیتے ہیں، یا وہاں سے جو بھی گزرے گا اگر وہ خاص مکہ والوں کے قافلے ہوں گے، تجارتی قافلے، تو پھر اس کو حاصل کر لیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی معاشی حالت تھوڑی سی اسٹیبلشڈ ہو جائے، کیونکہ مکہ والے فی الحال ایک حریف تھے، دشمن تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ ابو سفیان وہ قافلہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ قافلے میں سامان دراصل مسلمانوں کا ہی تھا، دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی وہی جائیدادیں جو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، ان کو بیچ کر جو مال حاصل کیا گیا تھا وہ تجارت کے لیے لے کر جایا گیا، اور کہا گیا تھا کہ اصل مال واپس کر دیا جائے گا لوگوں کو ان کا، اور جو منافع ہے اس سے یہ جنگ کی جائے گی. تو دیکھا جائے تو مسلمانوں پر دوہرا ظلم ہو گیا کہ خود ان کا اپنا مال، ان کی اپنی جائیدادیں بیچ دی گئیں، اور اسی سرمایہ کو بزنس میں لگایا گیا، اور پھر اسی سرمایہ سے جو منافع حاصل ہوا اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا انہوں نے سوچا. تو جب سن 2 ہجری میں قافلہ وہاں سے واپس آ رہا تھا اور مکہ جا رہا تھا، تو صرف 40-50 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور یہ قافلہ کہا جاتا ہے کہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا، یعنی پورے اونٹ لدے ہوئے تھے سامان سے، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال یہ لوگ مکہ لے کر جا رہے تھے. تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے. اور ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے. بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ کے سوا کوئی نہ تھا. بسیسہ نے خبر سنائی تو آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا، ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے. بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا، نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو اپنے گھر سے نکلوا کر لے کر گیا، اور پھر آخر یہ جو نتیجہ منتج ہوا، یعنی ختم ہوا، وہ جنگ پر ختم ہوا. اس وقت یعنی کما اخرجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق و ان فریق کا من المومنین لکارہون، کہ ایک فریق جو ہے اس پر کراہت کر رہا تھا کہ جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے سنا کہ قافلہ گزر چکا ہے اور اب 1000 کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت کچھ جو مسلمان تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسی وقت پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب قافلہ تو گزر گیا لہٰذا اس کو چھوڑ دو، اب یہ لشکر سے ہم جنگ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اختیار دیا ہے، قافلے کا یا پھر جنگ کا، تو کیوں نہ ہم قافلے والوں کو چوز کریں، وہ چھوٹا موٹا قافلہ ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ ہمیں آسانی سے مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ تو اس جنگ کو ایک تاریخ جنگ بنانا چاہتا تھا، کیونکہ جنگ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ ظاہر کر دینا چاہتا تھا، ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، اور باطل کو مٹنا ہی تھا. تو لہٰذا جب کچھ مسلمانوں کو یہ بات ناگوار ہوئی تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان فریق من المومنین لکارہون، کہ ایک فریق اس میں سے ناپسند کر رہا تھا اس بات کو کہ وہ جنگ کرے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، یعنی وہ آپ سے بحث و مباحثہ کرنے لگے حق کے بارے میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے واضح کر چکا تھا یہ بات، اور وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ کیوں وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جنگ؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب آسانی سے قافلہ ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدے کی صورت ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، قافلے کو پیچھا کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی وقت کی جو آپس کی ان کی بات چیت تھی اس کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ ایک بار پھر پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، ذرا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ آپ خود ہی سوچیں کہ عین وقت پر رخ مڑ جانا، کہ آپ آئے تھے تو قافلے کو پکڑنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے، لیکن اب جو ہے جنگ کرنا پڑ رہی ہے، تو ان کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی کہ ہم اتنے کم لوگ، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں، اور اس کے باوجود ہم جنگ کرنے کے لیے چلیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جنگ بدر کے موقع پر بھی کچھ لوگ اسی طرح سے پریشانی کا شکار ہو گئے، کچھ صحابہ کرام، ان کو ناگوار ہوا کہ ہم ایسے اچانک کیسے جنگ کریں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یعنی جو دو چیزوں کا وعدہ تھا، قافلہ یا لشکر۔ تو قافلہ کیا تھا؟ دراصل اس کے ساتھ صرف 30-40 محافظ تھے، اس پر حملہ کرنا آسان تھا، جبکہ لشکر سے لڑنا مشکل تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی سچویشن آ گئی تھی اور کیا معاملات درپیش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے اور حق حق ہو کر رہ جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو جو جنگ والا لشکر تھا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیل کانٹے سے لیس تھا، یعنی ان کے پاس ہتھیار تھے، سواریاں تھیں، سب کچھ تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دیکھا جائے تو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جنگ کرنا پڑی، اور جو کہ ابو جہل جو وہاں سے 1000 کا لشکر لے کر نکلا تھا، اس کو بھی لوگوں نے مشورہ دیا، جب قافلہ گزر گیا ہے خیریت سے تو ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن اس نے یہ بات اپنے شان کے خلاف سمجھی، اور اسی بات پر وہ اڑا رہا کہ اب چونکہ یہاں پہنچ ہی چکے ہیں لہٰذا مسلمانوں سے جنگ کر کے ہی جائیں گے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو خود اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پیش کر دیا۔ اب جو مسلمان تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم صرف 313 نہتے آدمی ہیں، اب ہم کو 1000 کفار کے لشکر سے جنگ کرنا پڑے گا، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری اور موت انہیں اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ تو اب یہ لوگ کیا ہوا، آپس میں دو گروہ میں بٹ گئے تھے، ایک چاہتا تھا کہ لشکر سے مقابلہ ہو اور ایک چاہتا تھا کہ قافلے کا پیچھا کیا جائے، جو کہ غیر مسلح بھی تھے اور تھوڑے ہی تھے اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ ہاتھ آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی کچھ اور حکمت عملی تھی، اللہ تعالیٰ اس معرکے کو حق اور باطل کا معرکہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ بات طے کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ہی سے مقابلہ کریں گے۔ یہاں پر جو بات آئی نا، اپنے سامنے وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ پھر غیر ذات شوکتی کا لفظ آیا ہے، یہاں پر شوکا کہتے ہیں، شین واو کاف، کانٹا یا کانٹا چبھونا۔ دوسرے اس کی معنی ہے ہتھیار، تیزی، قوت، لڑائی، دبدبا، یا پھر جارحانہ ہتھیار جن سے لڑائی کی جا سکے۔ ایک لشکر وہ تھا جو کہ قافلہ تھا، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور ایک لشکر وہ تھا جو ابو جہل کے ساتھ آئے تھے لوگ، اور اس میں وہ لوگ کیل کانٹے سے لیس تھے۔ تو اس لیے غیر ذات شوکت کہا گیا کہ ایک تو قافلہ تھا اور ایک لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافر قوم کی جڑ کاٹ دی جائے اور حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجوں گا۔ اب یہاں پر روایت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گڑ گڑا کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ کے رسول نے اچانک فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، قافلے کو پکڑا جائے یا پھر جنگ کی جائے، تو انہوں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق نے کہا، یعنی راضی تھے وہ لوگ، لیکن اللہ کے رسول ان کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے کے، ان کا راضی ہونا کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی بار بار پوچھتے جا رہے تھے۔ بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر نے بات کی تو آپ نے اعراض فرمایا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو آپ نے ان سے بھی اعراض فرمایا۔ سعد بن عبادہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں برق الغمات تک گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہلاک کر ڈالنے کا حکم دیں تو ہم تعمیل کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری میں کچھ اور الفاظ ملتے ہیں، اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے اس قول نے آپ کو خوش کر دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، تو یہ دونوں احادیث بخاری اور مسلم میں آئی ہیں۔ کیوں آپ نے مدینہ والوں کو فورس نہیں کیا تھا؟ کیونکہ مدینہ والوں سے آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اور جو آپ نے بیعت لی تھی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آ کر مدینہ پر حملہ کرے گا تو اس صورت میں مدینہ والے انصار آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں تو معاملہ دوسرا تھا، یہ لوگ خود مدینہ سے باہر نکلے تھے حملہ کرنے کے لیے، تو اسی بنا پر بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے ان سے۔ جب انصار نے اس طرح کا جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اور پھر آپ نے فیصلہ کر لیا، اور اللہ کی مشیت بھی یہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ مورکا پیش آئے تاکہ حق اور باطل کا جب مورکا ہو تو سب کو نظر آ جائے کہ باطل باطل تھا اور اس کو مٹنا ہی تھا اور کون حق پر تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے اور جنگ ہوئی، اور جنگ سے پہلے اللہ کے رسول نے بہت زیادہ دعا کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ مدد طلب کر رہے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، تستغیثون جب تم فریاد کرتے تھے، غوث اس کا روٹ ورڈ ہے، غین واو سا، سختی کے وقت کسی کی اعانت اور مدد کرنا۔ غیث آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا بارش کے لیے جب، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس بارش کو بھی کہتے ہیں جو بر وقت بھی ہو اور ضرورت کے مطابق بھی ہو۔ اسی طرح سے استغاث کا مطلب ہے اللہ سے ایسی بارش کے لیے فریاد کرنا، اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یا کسی حاکم وغیرہ سے بھی کچھ مدد مانگی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس تستغیثون جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو آپ کے رب نے دعا قبول کر لی، فاستجاب لکم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں پے در پے بھیجنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب کفار کا لشکر تو بالکل کانٹوں سے لیس تھا، سمجھے کیل کانٹوں سے لیس تھا، ان کے پاس خوب ہتھیار تھے، سواریاں تھیں، کھانے پینے کا سامان تھا، سب کچھ تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیٹھ کر دعا کرتے رہے۔ عریش کہا جاتا ہے اس جگہ کو جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرہ ڈال لیا، اور آپ نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہیں اور نہتے بھی ہیں، اور سامان رسد بھی موجود نہیں ہے، تو آپ نے اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، اسی کو عریش کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں میں گزار دی، آہوزاری کرتے ہوئے، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 313۔ آپ نے قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اے اللہ، اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گر جاتی تھی، اور چادر گر گئی۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی، بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا، یا اپنی طرف سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی وعدہ پورا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے سے، اور وہ بھی پے در پے فرشتوں کی مدد سے۔ اس کا ذکر بھی ہم کو مسلم کی کتاب میں ملتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اور سوار کی بھی آواز آئی۔ وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم، غالباً اس گھوڑے کا نام تھا۔ آگے بڑھ کر اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اس کو کوڑا مارا ہے۔ پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری جنہوں نے یہ دیکھا تھا منظر، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 ہی کو قید کیا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کی مدد آئی تھی، دراصل یہ کس لیے آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر فرشتوں کی بھی مدد نازل کر سکتا تھا، بغیر فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اور نصرت سے نواز سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تو کیوں، تاکہ مسلمان حوصلہ نہ ہار جائیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتلا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی مدد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتایا، دراصل یہ اللہ کے رسول کی ثابت قدمی کے لیے تھا، دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ لوگ حوصلہ نہ ہار بیٹھیں اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر، ورنہ مدد تو ہر دفعہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے انسان لڑیں فرشتے لڑیں، نصرت اور فتح کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر کے حالات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ تو آپ دیکھیں کہ بات ہوتی ہے ایمان کی، کہ ایمان کا لیول کیا ہے، کس کا ایمان کیسا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا اور اس وقت یہ مسلمان ثابت قدم رہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم قافلے کے پیچھے لڑتے ہیں، لیکن جب ایک بار مشورہ ہو گیا تو یہ سب 313 کے 313 جنگ کے لیے نکل پڑے، چل پڑے، اور پھر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے اللہ کی خاطر۔ ان کا ایمان بھی بڑھ گیا تھا، پھر فرشتوں کی بھی مدد آئی۔ تو آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج تو اتنے زیادہ حالات، اتنے دگرگوں حالت ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ دیکھ کر، اور اب روزانہ سن سن کر ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا دل بہت ہی پتھر دل ہو گیا ہے، اب ہم پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ آئے دن ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا، فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے سننے کی، ایسے لگتا ہے، اور کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایک کان سے سن کر ہم دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو آج کیوں نہیں مدد آتی اللہ تعالیٰ کی؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے نا کہ کیوں مدد نہیں آتی؟ تو وہ ایمان نہیں ہے، وہ اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین جانیے مدد آئے گی۔ اسی نے بہت خوب کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ کہ تم وہ ماحول تو پیدا کرو، اس وقت کی ویسی سچویشن پیدا کرو کہ ایمان تمہارا اس قابل ہو جائے، اس اعلیٰ کوالٹی پر پہنچ جائے تمہارا ایمان، تو فرشتے بھی نازل ہوں گے، فرشتوں کی بھی مدد آئے گی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ فرشتے ضرور بھیجے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سورہ حمیم سجدہ میں۔ یہ آیت نا دل کو ڈھارس بندھاتی ہے، اتنی اچھی یہ آیت ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، تو ایسے لوگوں پر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی آ سکتے ہیں فرشتے، بس صرف ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، وہ ذرائع، وہ سورسز تلاش کریں، وہ ذریعے تلاش کریں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ صاحب اکرام آپس میں بیٹھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان کو تازہ کریں۔ سورۃ العصر پڑھا کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کر حلقے بناتے تھے۔ یہی طریقہ کار تھا، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمان آئے گا۔ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیے کہ کن کا ایمان زیادہ ہے۔ کسی ریورٹ ہونے والے کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھیے، یقین جانیے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا ایمان ہم سے کئی بہتر، کئی اعلیٰ لیول اور درجے پر ہے، کیونکہ ان کو ماں کی گود سے بیٹھے بٹھائے یہ چیز نعمت نہیں مل گئی نا، ہمیں تو گود میں مل گیا اسلام اپنے بیٹھے بٹھائے گھروں سے، اس لیے ہمارے پاس کوئی اس کی ویلیو نہیں رہی۔ ایمان کو بڑھائیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات آئیں تو دل ہمارے کانپ جائیں، ایمان ہمارا بڑھ جائے، اور ہر حال میں ہم اللہ پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تبھی ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہی اولئک هم المؤمنون حقا، تصور کریں، ذرا سوچیں کہ یہی سچے مومن ہیں۔ کیا آج اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں یہ بات بیان فرما سکتا ہے؟ میں خود جج کر سکتی ہوں اس بارے میں، آپ خود جج کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ کیا وہ میں ہو سکتی ہوں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہی سچے مومن ہیں؟ کسے مل سکتا ہے یہ سرٹیفکیٹ؟ کسے مل سکتا ہے یہ سنہرا قول؟ ویسے مومن بننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما دے کہ اولئک هم المؤمنین حقا، کہ یہ ہیں سچے مومن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، وہ ذرائع ہمیں تلاش کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ذکر سن کر ہمارے اوپر وہ اثر انداز بھی ہو جیسے کہ اس کا حق ہے اثر انداز ہونے کا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہر جگہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين خائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ